السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آج خطبے کا موضوع ہے سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ. سبیل مجرمین کیا ہے؟ اس راستے کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ مجرم کون ہے؟ ان کا راستہ کیا ہے؟ دنیا میں ان کی زندگی کیسے گزری تھی اور کیسے گزر رہی ہے؟ ان کا انجام کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو چکا ہے؟ اس راستے کی ضد میں سبیل المؤمنین کیا ہے؟ کس کا راستہ ہے؟ اس راستے پر چلنے والوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اور ہر دور میں کیسے گزری ہے اور ان کا انجام کیا ہے؟ دور حاضر میں جب ہم امت پر نظر ڈالتے ہیں تو اس امت پر لگے ہوئے زخم ہمیں نظر آتے ہیں، مختلف قسم کے زخم لگے ہیں، اور ہر طرف سے اس امت پر حملہ ہو رہا ہے ہر طریقے سے. اور جب ہم امت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں، یہ امت وہ امت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. خیر امہ، اور اس امت کی خیریت کے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ امت سید البشر، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہ جو سب سے بہترین امت تھی، آج یہ امت اپنے اس عظیم مقام کو کھو بیٹھی ہے. آج اس امت کے سب سے بدترین لوگ، سب سے بڑے ذلیل اور رسوا لوگ آج اس امت پر غالب ہے. ہر طرف سے، ہر جگہ سے اور ہر وقت میں مختلف لوگوں نے اس عظیم امت کو توڑنا چاہا، دشمن کو کامیابی تب ملی جب اس امت نے اپنے راستے کو بدلا، جب تک یہ امت صحیح راستے پر چل رہی تھی، عزت کے راستے پر چل رہی تھی، عظیم راستے پر چل رہی تھی، تو یہ امت غالب امت تھی، عزت والی امت تھی، شرف والی امت تھی، اور جب اس نے اپنے راستے کو بدلا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو نہیں بدلا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، چاہے فرد ہو یا جماعت ہو یا معاشرہ ہو یا امت ہو، جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہوتی ہے اور شدید مخالفت ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ بھی پورا کر لیتا ہے. دونوں صورتوں میں، عزت کی صورت میں اور ذلت کی صورت میں. ہم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، امتیں گزری ہیں، اور سب سے زیادہ قریب ترین امت بنی اسرائیل گزری ہے. یہودی اپنے زمانے کی بہترین امت تھی. وفضلناهم علی العالمین، اپنے زمانے کی سب سے بہترین امت تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی تعظیم کرتے تھے، ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے. جو ہی اس امت نے اپنا راستہ بدلا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے دوری اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی نازل کتاب تورات میں تحریف کر ڈالی، اسے تبدیل کر دیا، اور اپنے رب سے دوری اختیار کر لی. جو مومنوں کا راستہ تھا، انبیاء کا راستہ تھا، انبیاء کے صحابہ کا راستہ تھا اور ان کی اتباع کرنے والوں کا راستہ تھا، اسے پس پشت ڈال دیا، اور جو ان کے دشمن تھے، مخالفین تھے، ان کے راستے کو اپنا لیا. جب اللہ تعالیٰ سے دوری کی انتہا ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت لکھ دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں پر بھی ہوں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا کہ ان کو ڈھیل مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے. وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی لکھ دی گئی، ذلیل بھی رہیں گے، محتاج بھی رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور ان کے جرم یہاں تک پہنچا کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے. انبیاء کا قتل کرنا اتنی بڑی بات ہے, کیسے یہاں تک پہنچے؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا, یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور حد سے گزر جاتے تھے. ابتدا نافرمانی سے ہوئی, اللہ تعالی کی حدوں کو پار کرنے سے ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلیمات سے بے رخی اختیار کرنے سے ہوئی, اور آہستہ آہستہ حق سے دور ہوتے گئے, یہاں تک کہ صرف انبیاء کے راستے کو نہیں چھوڑا بلکہ انبیاء کے دشمن بھی بن گئے اور ان کا قتل بھی کر بیٹھے. سبیل المجرمین کے راستے کو اختیار کیا, بدترین راستے کو اختیار کیا. ایک سبیل مؤمنین تھا, انبیاء کا راستہ ہے, انبیاء کے صحابہ کا راستہ ہے, اور ان کی اتباع کرنے والوں کا راستہ احسان کے ساتھ, اور اس راستے کی ضد میں جو اس کے بالکل مخالف راستہ ہے, انبیاء کے دشمنوں کا راستہ, صحابہ کے دشمنوں کا راستہ, اور ان کی اتباع کرنے والوں کے دشمنوں کا راستہ, سبیل مجرمین کا راستہ. یہودیوں نے اپنے راستے کو بدلا, اپنا رخ بدلا, اور مجرمے کو راستے کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. یہودیوں نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن کی وجہ سے ان پر ذلت اور رسوائی اور محتاج لکھ دی گئی؟ نافرمانی کا ذکر کر چکے ہیں, شریعت کے حدود پار کرنے کا ذکر بھی کر چکے ہیں, انبیاء کا قتل بھی ان سے ہوا, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا بھی ہم جان چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تحریف کرنا بھی ہم جان چکے ہیں. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے تورات میں انجیل میں, اپنے ہاتھوں سے اسے تبدیل کر دیتے تھے, اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے. سود میں وہ سب سے آگے تھے, اور تورات میں بھی تحریف کر کے سود کو بھی حلال کر دیا. بعض محرمات جن پر حرام تھے ان کو بھی حلال کر دیا. گناہ کرتے گئے اور آگے بڑھتے گئے, مجرموں کو راستے کے اتباع کرنے کی انتہا کر دی, یہاں تک کہ بچڑے کی عبادت کر کے شرک کر بیٹھے. سونے سے بچڑے کو بنایا اپنے ہاتھوں سے اور پھر اسے اپنا معبود بنا لیا. جب یہودیوں نے, جب بنی اسرائیل نے مجرمے کو راستے کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تو سزا دے دی, اور کہاں بہترین امت ہے اپنے زمانے کی, کہاں تا قیامت بدترین امت رہے گی. ان میں سے جس نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, وہ تو اس ذلت و رسوائی سے بچ گئے, اور جنہیں ہر درمی سے مظاہرہ کرتے ہوئے مجرموں کو راستے کو نہیں چھوڑا تو وہ تا قیامت ضرور اور رسوا رہیں گے. وقت گزرتا گیا, یہودیوں کے بعد نصارہ آئے, نصارہ میں بہت اچھے لوگ بھی تھے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے تھے, ان کے راستے کو اختیار کرنے والے تھے, ان کا دفاع کرنے والے تھے. یہودی سب سے بڑے دشمن تھے نصارہ کے, لیکن اس کے باوجود بھی عزت میں رہے, غلبے میں رہے اور خیر میں رہے. جب نصارہ نے بھی اپنا رخ بدلا اور صحیح راستے سے ہٹنا شروع کیا, انجیل میں تبدیلی کی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ذلیل کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اور صرف ایک قوم کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے, جن و انس کے لیے مبعوث فرمایا. عزت کا راستہ, کامیابی کا راستہ لے کر آئے, وہی راستہ جو موسیٰ علیہ السلام کا راستہ تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ تھا, ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا, نوح علیہ السلام کا راستہ تھا, سبیل المؤمنین پھر سے تجدید ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس راستے کو اپنایا اور اس راستے کا بنیادی حصہ بن گئے, ان کی اتباع کرنے والوں نے اس راستے کو اپنایا اور اس راستے کا بنیادی حصہ بنے. بہترین تین زمانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں, پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے کے, پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے کے, تین بہترین زمانوں کے لوگ جو اس امت کے سردار سمجھے جاتے ہیں. اور پھر سبیل المؤمنین وجود میں آیا, جس نے اس راستے کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اسے عزت بخشی, اسے شرف بخشا اور وہ کامیاب ہوا, اور جس نے اس راستے کو چھوڑ کر اس کے مخالف راستے کو اپنایا, مجرموں کے راستے کو اپنایا, تو وہ ذلیل ہونے والوں کے ساتھ ذلیل ہوا اور خوار ہوا. آج ہم دیکھتے ہیں وہی یہودی جن پر ذلت اور رسوائی اور محتاج لکھ دی گئی, آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں, آج وہ ہم پر غالب ہیں. فلسطین کے حال دیکھ لیں, وہ پاک سرزمین جس متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبارک زمین ہے, برکت والی زمین ہے, الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, برکت والی زمین ہے, ایسی زمین جس میں مسجد اقصی ہے, تیسری مسجد ہے ثواب کے اعتبار سے, ایک نماز 500 نماز کے برابر کی ہے, ایسی مسجد ہے جس کی امامت انبیاء علیہ السلام نے کی تھی. عظمت دیکھیں, انبیاء علیہ السلام امام تھے اس مسجد کے, اور سب سے آخر میں امامت کی سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام تھے. شرف ہے, مقام ہے. آج یہ مسجد کہاں ہے؟ آج اس کا کیا حال ہے؟ آج یہودی کیوں قابض ہیں؟ آج اگر کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اپنے گھر والوں کو الوداع کر کے آتا ہے, واپس آنے کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, اور آئے دن دنگے اور فساد ہوتے رہتے ہیں, مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہتا ہے. آج یہودی ہمارے سروں پر کیوں بیٹھے ہیں, کبھی سوچا ہے؟ چیخنے چلوانے والے بہت ہیں, وعدے اور دعوے کرنے والے بھی بہت ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, دنیا بدل دیں گے, پوری دنیا کو فتح کر لیں گے, ایک کافر کو نہیں چھوڑیں گے, ایک دشمن کو نہیں چھوڑیں گے, پورے زمین پر خلافت قائم کریں گے, دین اسلام کا غلبہ ہوگا, شریعت نافذ کریں گے. پچھلے 70 سال سے زیادہ یہی سنتے آ رہے ہیں. ہوا کیا ہے؟ صرف فلسطین پر دشمن غالب تھا, قابض تھا, آج 3 یا 4 ملک اور بھی ہاتھ سے کوئی جا چکے ہیں اور کوئی جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے وعدے پورے کیوں نہیں ہوئے؟ ان کے دعوے سچ کیوں نہیں ثابت ہوئے؟ کیونکہ انہیں راستہ غلط اختیار کیا ہوا ہے. اگر راستہ مومنوں کا ہوتا تو اللہ کی قسم آج غلبہ بھی ہوتا تو عزت بھی ہوتی. عجب بات یہ ہے کہ راستہ مجرموں کا اختیار کیا ہوا ہے. اور نتیجہ کامیابی چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں. آج اگر یہ مسلمان کمزور ہے یا ذلیل ہے یا رسوا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہودیوں کا غلبہ نہیں ہے, کافر کی طاقت نہیں ہے, امت کا تفرقہ نہیں ہے, ظالم حکمران نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ اور بنیادی وجہ آج کے مسلمان کی ذلت کی اور رسوائی کی اور محتاجی کی, یہ مسلمان خود ہے, ہم خود ہیں. ہم نے کب چاہا کہ ہم عزت والے بنے؟ زبان سے تو ہر انسان کہتا ہے کہ میں عزت والا ہوں, میں عزت چاہتا ہوں, تمنا ہر انسان کرتا ہے, کافر بھی کرتا ہے, لیکن عزت کے راستے پر کون چلتا ہے؟ کیا سب چلتے ہیں عزت کے راستے پر؟ اپنے پاؤں کی تلے زمین کو دیکھیں, کس زمین پر چل رہے ہیں, کس راستے پر چل رہے ہیں. اگر مومنوں کا راستہ ہے تو اللہ کی قسم کامیابی قدم چومے گی, اور اگر مجرموں کا راستہ ہے تو اللہ کی قسم ایسے ہی ذلت رہے گی. اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں بدلا کرتا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. آج کے مسلمان کیا کر رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو جرم ان مجرموں نے کیا, یہودیوں نے کیا, کیا ہم وہی جرم تو نہیں کر رہے؟ نافرمانی انہوں نے کی, نافرمانی ہم نے کی, شریعت کی حدیں انہوں نے پار کی, شریعت کی حدیں ہم نے پار کی, اللہ کی کلام میں تحریف انہوں نے کی, لفظ کی تحریف کی تورات میں, معنی کی تحریف ہم نے بھی کی. تاویل کے نام پر تحریف ہم نے بھی کی, سود انہوں نے بھی کھایا, سود ہم نے بھی کھایا, بدعات الخرافات انہوں نے بھی ایجاد کی, ہم نے بھی ایجاد کی, شرک انہوں نے بھی کیا, شرک ہم نے بھی کیا. پھر نتیجہ کیسے ممکن ہے کہ مختلف ہو؟ اگر ان کے ان بد اعمالوں کی سزا مل گئی ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ وہ بھی کسی نبی کی امت ہے, ہم بھی نبی کی امت ہیں. وہ نبی صرف ایک قوم کے لیے بھیجے گئے تھے, ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں. ان کے کندھوں پر ذمہ داری کم ہے اور ہمارے کندھوں پر ذمہ داری بہت بڑی ہے, بہت زیادہ ہے. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم انبیاء کے راستوں کو اختیار کرتے, صحابہ کے راستے کو اختیار کرتے. کہاں مجرموں کو راستے کو اختیار کر چکے ہیں. سود اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. وہ سود کھاتے تھے, وہ بے دین ہیں, وہ اس لیے کھاتے تھے اور کھاتے بھی ہیں. ہم تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہم نے سود کیوں کھایا ہے؟ ہم کیوں سود کھا رہے ہیں؟ ان کے پاس تو جواز ہے نا, ان کی حالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہیں ہی ذلیل, اس لیے ہم کھاتے ہیں. تم خود کہہ دو, تمہارا قرآن میں لکھا ہے کہ ہم ذلیل ہیں, خوار ہیں, ہم پر ذلت لکھ دی گئی ہے, اس لیے ہم سود کھاتے ہیں. ہمارے پاس کیا جواب ہے سود کھانے کا؟ لے کہ ہم بھی انہی کے راستے پر چل کر ویسے ہونا چاہتے جیسے کہ وہ ہے. شرک بدترین گناہ ہے, سود سے بھی بڑھ کر ہے. دنیا کے سارے گناہ ایک طرف اور شرک ایک طرف. ان الشرک لظلم عظیم. آج امت میں اللہ تعالیٰ کے گھروں کو بھی دیکھ لیں اور مزارات میں شیطان کے گھروں کو بھی دیکھ لیں, یہ شیطان کے گھر ہیں جن کی تعمیر کی بنیاد شرک ہے, بدعات اور خرافات ہیں. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر بیٹھ کر, جیسے حج میں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف ہوتا ہے, سعی ہوتی ہے, واللہ اسی طریقے سے بعض مزاروں پر قبر کا طواف بھی ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر سعی مسعی بھی بنا ہوا ہے. یمن میں ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے. واللہ اس قبر میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو حج میں ہوتا ہے. قبر کا طواف بھی ہوتا ہے, سعی مسعی بھی, سعی بھی کرتے ہیں اور پھر خاص جگہ پر جیسے عرفات میں ٹھہرتے وہاں پر بھی ٹھہرتے ہیں. پھر محذفہ ہے, کنکر وہاں پہ جمرات کو مارتے ہیں, وہاں پر محذفہ پہ کنکر مارتے ہیں, خاص پتھر بنایا ہوا ہے. قربانی بھی ہوتی ہے, سر کے بال بھی وہاں پہ کاٹتے ہیں یا موڑتے ہیں. سارے کے سارا حج وہاں پر موجود ہے, خاص وقت ہے, خاص جگہ مقرر ہے, خاص لباس میں بھی جاتے ہیں, احرام بھی ہے, طواف بھی ہے, سعی بھی ہے, وقوف بھی ہے, جمرات بھی ہے, قربانی بھی ہے. تو بچا کیا ہے حج میں سے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. مصر میں دیکھ لیں, سید بدوی کے قبر کو دیکھ لیں, 20 لاکھ کا مجمع اللہ کے گھر میں ہوتا ہے, 20 لاکھ کا مجمع وہاں پر بھی ہوتا ہے. عرس پر صرف مصر سے نہیں, پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، اور وہاں پر وہ کون سا گناہ نہیں ہے جس کا ارتکاب نہ کیا جائے؟ پاکستان کی طرف آئیں، لال شہباز قلندر کی قبر کا حج ہوتا ہے، طواف بھی ہے، سعی بھی ہے، محذفہ بھی ہے، سب کچھ ہے، انڈیا جائیں، اجمیر شریف میں جائیں، آج پورے مسلمان ممالک میں ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر گلی میں اور ہر راستے میں شاید آپ کو جیسے ہندو کا مندر نظر آتا ہے انڈیا میں، اسی طریقے سے ایسے قبر، ایسے قبے، ایسے مزارات نظر آتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. سعودی عرب اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ایک قبر بھی نہیں ہے، ایک مزار بھی نہیں ہے، اور واحد ملک ہے جس میں شرک نہیں ہوتا. واللہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ برکت ہے توحید کی، اتباع سنت کی، سبیل المؤمنین کو اختیار کرنے کی. اور واللہ پوری دنیا کی آنکھیں اس ملک پر ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ یہودی خوش ہیں، نصارہ خوش ہیں، صوفی خوش ہیں، رافضی خوش ہیں، خارجی خوش ہیں، اہل بدعت خوش ہیں؟ ان کا بس نہیں چلتا کہ اس ملک میں ایسی بد امنی پھیل جائے، ایسی قتل و غارت ہو کہ دنیا کے کسی جگہ پر بھی نہ ہو. اہل شرک شرک سے خوش ہوتے ہیں، اہل بدعت بدعت سے خوش ہوتے ہیں، اہل فتنہ فتنے سے خوش ہوتے ہیں. اور یہ واحد ملک ہے جس میں اللہ کے فضل و کرم سے توحید ہے، سنت ہے، امن و امان قائم ہے. امت کے دوسری طرف دیکھیں تو اللہ بڑی خطرناک حالت ہے. پھر بعض لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ ہم امت کی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں، مختلف لوگ اٹھے، اپنے نظریات پیش کیے، کسی نے خلافت کے نظریہ کو پیش کیا، اقامت دین کا نظریہ کو پیش کیا، اور کئی جماعتیں، کئی مفکرین، جیسے کہتے ہیں مفکرین اسلام کہا جاتا ہے، اور یہ سچ بات ہے، علماء نہیں، مفکرین ہی ہیں یہ، علماء ہاتھ تو عالم کہتے، نیت اچھی تھی، علم کی کمی تھی، خیر چاہتے تھے، خیر کو راستے کو نہ اپنا سکے، کیونکہ خیر کو راستے کو وہ اپنا تھا جو خیر کو جانتا ہے، وہ خیر کو جانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کوئی ادیب تھا، کوئی صحافی تھا، کوئی کچھ اور تھا، اپنے نظریات پیش کیے اقامت دین کے لیے، دوبارہ سے امت میں عزت لانے کے لیے اور امت کو ذلت و رسوائی سے بچانے کے لیے اپنے نظریہ پیش کیا. لوگ ذلت پہ پس رہے تھے، ہر طرف سے دیکھ رہے تھے، فلسطین کا حال دیکھ رہے تھے، کشمیر کا حال دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا راستہ یہ ٹھیک ہے، جب تک خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوتی ہم ذلیل و خوار رہیں گے، اور خلافت کیسے ہم قائم کریں گے؟ حکمران تو موجود ہے، یہ حکمران جو ہیں یہ خلیفہ تو نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نفاذ بھی نہیں کرتے، اس لیے ابتدا یہیں سے کرنی ہے. ابتدا کیسے کریں؟ ان کے پاس تو طاقت ہے، اپنی فورس بناتے ہیں، اپنی طاقت بناتے ہیں، اس کے لیے امیر کی ضرورت ہے، ایک حکمران کے ہو دوسرے تو امیر نہیں بن سکتا. پھر آہستہ آہستہ اپنے شر کو پھیلایا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان مسلمان کو دشمن بنا بیٹھا ہے. یہودی مسجد اقصی میں جا کے بم بلاسٹ نہیں کر سکتے، آج مسلمان نے یہ کام کر دکھایا ہے. اللہ تعالی گھر بھی آج اس شر سے محفوظ نہیں ہے. بد امنی اللہ کے گھروں تک جا کے پہنچی ہے. وجہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے نظریے پیش کیے اور جوانوں کو اکسایا ہے, ان کو حوروں کے خواب دکھائے ہیں, جنت کے خواب دکھائے ہیں, انہوں نے یہ کہا بس نکلنا ہے, تم لوگوں نے نکلو گھر سے. نکل کے کہاں جاؤ؟ بس گھر سے نکلو, بغاوت کرو, سسٹم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. جب تک یہ ظالم سسٹم موجود ہے جس میں شریعت کے نفاذ کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو ہم ایسے ذلیل رہیں گے. انہیں گھر سے نکالا, بغاوت پر اکسایا, حکومت کے خلاف باتیں کی, ہتھیار بھی اٹھایا, بد امنی بھی پھیلائی. پھر جب اشتہاری ہوئے تو ملک سے بھی نکل گئے, پناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی جگہ پر پناہ جا کے لی, وہاں پر بد امنی پھیلائی, وہاں سے نکلے کسی اور جگہ پر گئے. اور اسی طریقے سے عراق میں جا کے جمع ہوئے اور داعش تنظیم جو ہے وجود میں آئی. القاعدہ نے داعش کو جنم دیا, اخوان مسلمین نے قاعدہ کو جنم دیا, کیونکہ ان کی سب سے بڑی ماں اخوان مسلمین ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں تاکہ آج کے مسلمان کو یہ پتہ چل سکے آج ذلت و رسوائی جو امت میں موجود ہے اس کا ذمہ دار صرف یہودی نہیں ہے, نصرانی نہیں ہے, ہندو نہیں ہے, سکھ نہیں ہے, بلکہ آج کے وہ مسلمان بھی ہیں جو اقامت دین کے نام پر فساد برپا کر رہے ہیں, جو خلافت کے نام پر فساد برپا کر رہے ہیں, جو جہاد کے نام پر بدامنی پھیلا رہے ہیں. بعض لوگوں کی بات اچھی نہیں لگتی مجھے پتا ہے, لیکن اللہ کی قسم سچ یہی ہے, جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے, سبھی مؤمنین کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے, تب تک ہماری حالت بدلنے والی نہیں. ایسے رہنا چاہتے تو رہے, اگر سچ تمہیں تکلیف دیتا ہے تو دے. تم لوگ اپنے باطل راستے کو چھوڑ نہیں سکتے, جھوٹ سے توبہ نہیں کر سکتے, ہم حق راستے کو چھوڑ نہیں سکتے, اور سچ بولنے سے بھی چپ نہیں ہو سکتے. آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ اللہ کی قسم آج ہندو بھی ہمارے اوپر ہنستا ہے, یہودی بھی ہنستا ہے ہمارے اوپر, کہ دیکھو آپس میں کیسے ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں ہم مجاہدین ہیں, جہاد کرتے ہیں, اور قتل ایک دوسرے کا کر رہے ہیں. جہاد اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہے, لا الہ الا اللہ کے سر بلندی کے لیے ہے, مسلمانوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہے. آج کا جہاد مسلمانوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا خیر ملا ہے امت کو؟ ان لوگوں کو جہاد سے جو جہاد کے دعوے دار ہیں کیا ملا ہے؟ اور کتنی فساد برپا کریں گے, اور کتنی بد امنی پھیلائیں گے؟ علاج کیا ہے؟ علاج بالکل واضح ہے, سیدھا سادہ سا علاج ہے. اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان فرمایا ہے, لیکن کہاں ہے جو اس علاج کو سمجھنے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں, تعداد میں تو قلیل ہیں, لیکن علم میں, تقوی میں, ایمان میں اللہ کے سب پہاڑوں جیسے ہیں, موجود ہیں. اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں, وہ اہل علم جو حق بات کرتے ہیں, جو سبیل مومنوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں, جو لوگوں کے سامنے حقائق رکھ دیتے ہیں اور یہ خوفناک چہرے بے نقاب کر دیتے ہیں, جو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, جن کے دل میں درد ہے, جو کچھ امت میں ہو رہا ہے, جو تکلیف امت کو پہنچ رہی ہے یا مل رہی ہے, ان سب کو ان کو احساس ہے. اس لیے ان کا مشن ہے کہ توحید اور سنت اور منہج سلف کو قائم کرنا ہے, سبیل المؤمنین کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے, عوام الناس میں دعوت توحید, دعوت سنت اور سلفی منہج کو عام کرنا ہے. یہ ان کا مشن ہے. اور سبیل المؤمنین سے, جیسے میں نے کہا ہے, نہ یہودی راضی ہے, نہ نصرانی راضی ہے, نہ ہندو راضی ہے, نہ کوئی کافر راضی ہے, نہ کوئی بدعتی راضی ہے, سب اس کے دشمن ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے والے کتنے لوگ ہوں گے اور کیسے ہوں گے. یہ وہ غربت اور اجنبیت والے لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اسلام کی ابتدا غربت اجنبیت میں ہوئی, اس کی انتہا بھی ایسی ہوگی. فَطُوبَ لِلْغُرَبَاء, طوبہ ہو غرباء کے لیے, اجنبی لوگوں کے لیے. جنت ہے طوبہ, جنت کا درخت ہے طوبہ, خیر ہی خیر ہے, دنیا اور آخرت کی عزت ہے, شرف ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. بعض صاحب نے عرض کی کہ غرباء کون ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح کریں گے جب لوگ فساد برپا کریں گے. اصلاح کرنے والے لوگ ہیں, لوگوں کو سبیل المؤمنین کی طرف بلانے والے ہیں, سبیل المجرمین سے آگاہ کرنے والے ہیں. کامیابی کا راستہ سبیل المؤمنین کا راستہ ہے, جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نولہ ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. ويشاقق الرسول, اور جو رسول سے مشاقت کرتا ہے, شدید اختلاف کرتا ہے, یہاں تک کہ دوری اختیار کر لیتا ہے, بے رخی اختیار کر لیتا ہے, کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, من بعد ما تبین له, سمع نہیں, رآ نہیں, تبین لہو, صرف ہدایت کے سنا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, بلکہ اسے کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. وہ جان چکا ہے کہ ہدایت کا راستہ یہی راستہ ہے, لیکن کیا کیا اس نے؟ وَيَتَّبْعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, راستہ اس نے مومن کو راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کیا, مجرمین کے راستے کو اختیار کیا. راستہ صرف دو ہے, یا مومنوں کا راستہ ہے یا مجرموں کا راستہ ہے. اگر مومنوں کا راستہ نہیں ہے تو پھر مجرموں کا راستہ باقی رہتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, راستہ اختیار کیا مومنوں کے علاوہ کسی اور کے راستے کو اختیار کیا, مجرموں کو راستوں کو اختیار کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جو وہ چاہتے اسے ہم عطا کریں گے. دنیا میں ذلت ہے, رسوائی ہے, محتاجی ہے, دنیا میں اور آخرت میں کیا ہے, کیا ملے گا آخرت میں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, جہنم اسے داخل کر دیں گے اور بدترین ٹھکانہ ہے, بدترین انجام ہے. سبحان اللہ, اس مسلمان نے اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے, اس راستے پر چلنے کے لیے دو کام کر لے. نمبر ایک, قرآن سے توبہ کر لے. زناکاری ہے، بدکاری ہے، حرام دیکھتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، رشتے کو توڑا ہوا ہے، والدین کے نافرمانی کرتا ہے، توبہ کر لے. سود کھاتا ہے، توبہ کر لے. بدعت کرتا ہے، توبہ کر لے. شرک کرتا ہے، توبہ کر لے. سب سے پہلے توبہ ہے. جس نے توبہ کی وہ اس راستے کے قریب ہوئے. ابھی چلا نہیں ہے، کیونکہ چلنے کے لیے اس راستے کو سمجھنا لازمی ہے. وہ دوسری بات ہے علم حاصل کرنا، بنیاد علم. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ عقیدے کے اصول کیا ہیں؟ کس طریقے سے ہم ثابت قدمی حاصل کر سکتے ہیں سبیل المؤمنین پر چلتے ہوئے؟ پہلا توبہ ہے، اور دوسرا علم کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. آج کتنی مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے؟ واللہ اگر صحیح معنی جان لیتے تو آج شرک امت میں نہ ہوتا. وہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس معنی کو نہ جاننے والے یا غلط جاننے والے کتنی مسلمان ہیں. نجات کے لیے، عزت کے لیے، غلبے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس امت کو پھر سے خیر امت اخرجت للناس بنانے کے لیے دو چیزیں مشکل ہیں. نمبر ایک توبہ کرنی ہے، اور میں نے کرنی ہے. میں امت کا بنیادی حصہ ہوں. میں ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہوں، تیسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہوں. وہ توبہ کرتا نہیں تو میں کیوں کروں؟ وہ بھی تو امتی ہے. وہ سود کھاتا ہے، میں کیوں نہ کھاؤں؟ وہ حرام کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں؟ تو پھر کرو اور ذلیل و خوار رہو جیسے کہ تم چاہتے ہو. پھر روتے کیوں ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ ہم آج ذلیل ہیں؟ آج مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، یمن میں، پورے مسلمان امت زخمی ہو چکی ہے. روتے کیوں ہو پھر؟ یہ رونا دھونا بند کرو اور کہو، سچ کہو، کہو کہ میں ذمہ دار ہوں، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. واللہ ہر وہ مسلمان ذمہ دار ہے، ہر نافرمان مسلمان، خاص طور جو شرک اور بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہیں. آج امت میں جو بھی ذلت ہے، جو بھی رسوائی ہے، ہر وہ شخص جو مجرموں کے راستے کو اختیار کر چکا ہے وہ ذمہ دار ہے. توبہ کرے، اپنے آپ سے ابتدا کرے. گھر والے نہیں مانتے، وہ جانے، ان کا رب جانے، حساب میں نے اپنا دینا ہے. اللہ کی قسم قبر میں اکیلے جانا ہے. فرشتے قبر میں مجھ سے اکیلے سوال کریں گے. میدان محشر میں اکیلا کھڑا رہوں گا. حساب میں نے اکیلا دینا ہے. پل صراط میں نے اکیلے پار کرنی ہے. کوئی نہیں ہوگا ساتھ. اس لیے توبہ، خود توبہ بھی میں نے اکیلے کرنی ہے. ہاں لوگ مدد کر سکتے ہیں، علماء مدد کر سکتے ہیں، اچھے دوست نصیحت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن میری توبہ میں نے ہی کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی. توبہ کر کے اپنے رب کی طرف واپس پلٹو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کامیابی عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے. ان لوگوں کے دعووں کو چھوڑے جو اپنے اندر شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے، وہ پوری دنیا میں کیا شریعت کا نفاذ کریں گے؟ جن کے ہاتھ مسلمانوں کو خون سے رنگے ہو وہ کیا امن و امان قائم کر سکتے ہیں؟ اپنی طرف دیکھو، واپس پلٹو، توبہ کرو. اور جو بنیادی علم ہے، جو فرض علم ہے، عقیدے کا علم، مسلمان کا کیا عقیدہ ہے، کلمہ توحید کا معنی، ارکان، شروط، اس کے لوازمات، اس کے واجبات کیا ہے، یہ جاننا لازمی ہر مسلمان پر فرض ہے. عقیدہ کے اصول کیا ہے، بنیادی اصول کیا ہے، تفصیلات علماء کے لیے ہے، لیکن جو اجمالی عقیدہ ہر مسلمان پر فرض ہے جاننا، حلال و حرام کیا ہے یہ جاننا فرض ہے. اس راستے کو اختیار کرو. اور روزانہ کتنے وقت لگے گا؟ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نہیں لگے گا یہ جاننے کے لیے. 8 سے 1 گھنٹہ نکال کے دیکھو اپنی زندگی کے قیمتی وقت میں سے، اور اس بنیادی علم کو حاصل کرنے کے لیے ابتدا کر کے دیکھو، دیکھو انتہا کہاں تک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. واللہ درجوں کی بلندی، عزت اور کامیابی علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کا اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور سبیل المؤمنین کے راستے پر چلنے کے لیے اور ثابت قدم رہنے کے لیے یہ علم کا راستہ ہی ہے. انبیاء نے کوئی درہم یا دینار نہیں چھوڑ کے گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مال وراثت کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑ کے گئے. کیا چھوڑ کے گئے؟ علم چھوڑ کے گئے. اور جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے بلند درجے حاصل کیے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبیل المؤمنین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے جمعیت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات اور سبیل مجرمین سے نجات عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.